طرف سے بھی, اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی اور باقی جو نیٹو کے اتحادی ملک ہیں ان کے طرف سے بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے جاری جو لڑائی ہے اس میں یہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے, یا ابھی بھی افغان فوجوں کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں جو جنگ جو دھڑے ہیں ان کا؟
دیکھیے, مزاحمت کار جو گریلا وار کرتے ہیں, کیا وہ پاکستان حکومت اور ٹی ٹی پی کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں یا پاکستان کے فورس کی؟ کبھی نہیں کر سکتے. پاکستان کا فورس ایک مکمل فورس, لیکن ابھی بھی وہ 10-12 سالوں سے طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے, اس کو ختم نہیں کر سکتی. اور ابھی شاید 18-20 مہینوں سے صرف نارتھ وزیرستان کو کلیئر نہ کر سکے. اس طرح نہیں کہ ان کا ایک علاقہ ان کے کنٹرول میں ہو تو جا کے انہیں وہاں سے ہٹا دو, ادھر سے ختم ہو جائیں گے. یہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ گوریلا, اس طرح جس طرح پانی میں جو فش ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں, تو یہ لوگ اسی طرح آپ یہاں سے ختم کر رہے ہو کہ اور جگہ سے نمودار ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان ہو یا پاکستان ہو, چاہے ان کے ساتھ امریکہ افواج ہو یا دوسرے لوگ ہو, جب تک ایک مزاحمت رہے اور مزاحمت کاروں کے پاس اسلحہ بھی ہو, پیسہ بھی ہو اور لوگ بھی وافر مقدار میں ہوں, تو میرے خیال میں بڑے بڑے قوتیں اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہاں پر افغانستان میں ہم نے دیکھ لیا کہ 1,00,000 تک اپنا مغربی افواج تھی, لیکن اس کے باوجود وہ طالبان موجود رہے اور ختم نہیں ہو گیا. اب ظاہر بات ہے افغان فورسز ایک تو نیا فورس ہے, دوسرے ان کی کافی مشکلات ہیں اور نمبر بھی اتنے زیادہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں ان کو ختم کرنا شاید آسان نہ ہو.
اچھا, آخری سوال میرا سمیع آپ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد کے یہ جو حالیہ واقعے تھے, اس کے باوجود طالبان کے جو مستند دھڑے ہیں وہ واقعی بات چیت پر آمادہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ گو آپ نے کہا کہ سنگین میں ہونے والی لڑائی, ظاہر ہے کہ جب بھی کبھی ایسی بات چیت کی بات ہوتی ہے تو جو بھی طالبان مذاکرات کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں تاکہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ فیور حاصل کر سکیں. تو لیکن مستند دھڑے کیا اس بات پر آمادہ لگتے ہیں کہ اب واقعی کوئی بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی طالبان میں اس طرح سنجیدگی ہے. البتہ ان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے, پاکستان کی طرف سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے, جو عالمی طاقت ہے ان کی طرف سے بھی بڑھ رہا ہے, چین بھی ان کو اس کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جائیں, اگر آپ زیادہ یہ سمجھتے کہ پاکستان ان کو لیے کچھ کریں گے یا پاکستان کچھ نہیں کریں گے ان کے خلاف, تو وہ سمجھتے کہ پاکستان بالاخرہ طالبان کے خلاف جائیں گے, تو جانے سے پہلے آپ مذاکرات کے لیے جانا ہوگا. لیکن میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ طالبان دل سے یہ سمجھتے کہ افغان حکومت ان کے لیے کچھ دینے کے لیے تیار ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. سمیع, آپ بالکل جلدی میں تھے اور ہم نے آپ سے بات بھی کر لی. تو اب ہم بات کرتے ہیں, محسن رضا خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن رضا خان صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ صدر اشرف غنی کی حکومت کی افغانستان میں جب ابتدا ہوئی تو پاکستان افغانستان کے تعلقات ایک عرصے کے بعد بہترین سطح پر آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ پہنچ گئے. پھر اس کے بعد تواتر سے سرحد پار کاروائیوں اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہوا, تو صورتحال میں آہستہ آہستہ بہت کشیدگی آنے لگ گئی اور پھر وہی جو الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوا. آپ کے خیال میں اب یہ جو معاملہ شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے بعد, واقعی ٹھوس بنیادوں پر کوئی پیش رفت متوقع ہے؟ آپ نے سمیع یوسف زئی کو سنا جو کہ ظاہر ہے کہ انہی ساری چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, ان کی رائے بھی آپ نے سنی, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے وزیر اعظم نے ایک پالیسی کی تھی افغانستان کے الیکشن سے پہلے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے افغانستان میں بالکل غیر جانب دار رہنا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر جو الیکشن ہوا اس میں کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے کوئی مداخلت کی ہے, اور اسی پالیسی کا نتیجہ تھا کہ جب اشرف غنی صدر بنے تو پھر ان کو پاکستان میں ویلکم کیا گیا, اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے کھلے دل سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بنایا. وہ اسلام آباد آئے, آرمی چیف کابل گئے اور وزیر اعظم نواز شریف کابل گئے, اس طریقے سے یہ رابطوں کا سلسلہ جاری تھا. لیکن ایک بات خود افغان صدر نے جس کا شکوے کے انداز میں کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, خاص طور پہ آپریشن ضرب عزم, اس کے بعد دہشت گرد اور انتہا پسند جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ سرحد پار چلی گئی ہے. اب ان کو روکنا اور ان کے خلاف کاروائی کرنا وہاں پہ افغان حکومت کا اور انتظامی فوجوں کا کام ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تمام تر ذمہ داری جو لوگ وہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں وہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں, اور پاکستان پر ڈالتے بھی رہے ہیں اور اس پر وہ الزام بھی لگاتے رہے, جبکہ پاکستانی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی. اس دوران صدر اشرف غنی کے جو معاملات تھے وہ اتنے پاکستان سے بگڑ گئے تھے کہ وہ پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جس کے بعد پاکستان کی حکومت نے برطانوی وزیر اعظم کے ذریعے مداخلت کی کوشش کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد ایک پختون جرگا بھیجا گیا جس میں پاکستان کی پختون جماعتوں کے قائدین شامل تھے. انہوں نے کہا کہ صدر اشرف غنی سے بات کی اور ان کو قائد کرنے کی کوشش کی کہ بات چیت کی جائے. اور اس کے بعد پیرس میں ہم نے دیکھا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ایک سہ افریقی ملاقات ہوئی وزیر اعظم نواز شریف کی اور اشرف غنی کی, اور اس کے بعد ان کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی
جی.
اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد آنے کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی ایک ایسا سیکٹر موجود ہے کہ جو کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بہت سخت موقف رکھتا ہے, اور اس میں اس کی ہم نے مثال دیکھی ہے کہ افغان انٹیلیجنس کے جو ہیڈ تھے وہ صدر اشرف غنی کے دورے پاکستان کے وجہ سے وہ احتجاج مستفی ہو کے چلے گئے. اس طریقے کے عوامل جو ہے ان کو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے صدر اشرف غنی کو اسلام آباد آمد پر ان کا استقبال کیا گیا, وزیر اعظم نواز شریف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ اور فیڈرل منسٹر جو تھے انہوں نے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور پھر آرمی چیف نے بھی جا کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی. اور اسی حوالے سے ایک اجلاس اس کے بعد بھی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا ہے, جس میں آرمی چیف اور ہمارے وزارت خارجہ کے افسر اور جو مشیر صاحبان ہیں وہ بھی شریک تھے اس میں, اور اس میں بھی آرمی چیف کا جو متوقع دورہ ہے کابل کا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی, کیونکہ پاکستان کی کوشش ہے کہ ایک دفعہ پھر انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ افغان لیڈ ڈائلاگ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے, اور اس کے اوپر وہ طالبان کو قائل کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی ہے, اور اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان کے جو ٹی ٹی پی کے جو افغانستان کے سوری ٹی ٹی پی افغان طالبان
جی
جو دو دھڑے تھے ان کے آپس میں بھی کچھ روابط ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ بات چیت جو ہے
آگے بڑھنی چاہیے. اچھا ہمارے ساتھ جی 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 خان صاحب بات پوری کیجیے گا.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اب اس دورے کے نتیجے میں آرمی چیف کے کچھ تعلقات کی بہتری مزید کا امکان ہے, اور پاکستان کی جانب سے یہ کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں جس میں چائنا اور امریکہ بھی آبزرور کی حیثیت سے شرکت کریں.
اچھا بات کرتے ہیں ندیم, ابھی ہمیں یہاں سے امریکہ سے ٹورانٹو بیسڈ ہیں محمد ندیم صاحب, اور اس کے علاوہ پاکستان سے پروفیسر مراد یوسف زئی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی ایک کوئک کامنٹس لیتے ہیں پھر ہم پروگرام میں چونکہ سیگمنٹ ہیں مختلف تو یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اگلے پاکستان بھارت کے لیے بھی. تو ندیم صاحب السلام علیکم جی, پہلے تو آپ کا بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں. تو ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ طالبان کے اپنے اندر بھی دھڑے موجود ہیں, کافی حد تک تقسیم ہیں, دو تو بڑے دھڑے ہیں جن کے بارے میں ابھی محسن رضا خان صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ان دونوں نے بھی آپس میں کچھ صلاح مشورہ کیا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے, تاکہ پاکستان کی ثالثی میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات چیت کی کوئی صورت نکل سکے. تو کیا جن دھڑوں کے ساتھ اب بات چیت کا امکان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان وہ تمام طالبان کے لیے مؤثر طور پر اثر و رسوخ رکھیں گے, کس حد تک بات چیت مؤثر ہوگی؟
طالبان کے جو گروپس ہیں, ایک جو وقت تھا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ سب فریڈم فائٹرز تھے جو کہ بعد میں جو ہے طالبان بن گئے, اور طالبان کے بعد جو ہے پھر یہ ٹیررسٹ بھی ہو گئے, ان کے نام تبدیل ہوتے گئے وقتاً فوقتاً. لیکن اب جو صورتحال ہے جس میں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس تقسیم ہو گئے, وہ اسی لیے ہو گئے کہ ان کو جو ہے توجہ نہیں دی گئی, اور وہ جو تھے ایک بگڑے ہوئے بچوں کی طرح ایک صورتحال ہمارے سامنے ہے. اور یہ جو گروپس بنے ہیں اب یہ آپس میں بھی دستوکربان ہیں, لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت یہی ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے طالبان کے جو بھی گروپ ہوں. جہاں تک سوال ہے یہاں امریکہ کا, تو انہوں نے اس بار جب آرمی چیف آئے تھے تو ان سے جو مطالبہ کیا تھا اس میں یہ اہم بات یہ تھی کہ ایک خاص گروپ کی طرف اشارہ تھا کہ اس سے ضرور جو ہے اس کے اوپر آپریشن کیا جائے حقانی گروپ
جی.
تو یہ تمام معاملات ہیں, امریکہ کے بھی جو اپنے معاملات ہیں پک اینڈ چوز ہے, اس میں کچھ گروپس کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے, کچھ سے مذاکرات کیے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کسی گروپ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر ایکشن کیا جائے, لیکن بیک ڈور پالیسی سے جو ہے وہی جو ہے ان سے مذاکرات بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جب تک ہم نہیں روکیں گے اور ہم بہت ہی ان ٹاکس کو بہت ہی کرسٹل کلیئر نہیں کریں گے, خواہ کسی سطح پہ بھی ہوں, اور اس میں افغانستان کا, بھارت کا اور پاکستان کا خصوصی طور پر ایک پیس پہ ہونا بہت ضروری ہے, طالبان کے کسی بھی گروپ سے جو بھی مذاکرات ہوں. لیکن سب سے پہلے تو ان ممالک کی آپس میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس میں جو شک کی جو بنیاد ہے اس نے بڑے معاملات کو خراب کیا ہے. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس بار جو وزیر خارجہ پاکستان آئی ہیں اس سے ضرور سوراج جی جو آئی ہیں اور انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس سے کم از کم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ٹینشن.
جی ندیم صاحب, یہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ ابھی جی ہم بعد میں اٹھاتے ہیں, یہ ابھی ہم پاکستان اور جو بات کر رہا ہے طالبان
کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ان دونوں ممالک کا بھی آپس میں ایک پیش پہ ہونا بڑا ضروری ہے, چونکہ یہ ان تمام ملکوں کو افیکٹ کر رہی ہے. یہ طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے یہ پورا خطہ سفر کر رہا ہے, لیکن اس کا حل جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے. اس لیے کہ لڑکے ہم نے دیکھ لیا, ہم برسوں سے جنگ کر رہے ہیں, ہمیں ڈائلاگ پہ جانا ہی ہے خواہ اس کی کوئی بھی صورت نکلے. اور قبائلی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت بہت آسان ہوتی ہے اگر سنسیریٹی کے ساتھ کی جائے, کیونکہ ان کے جو قبائل ہیں ان کے اگر قبیلوں میں آپس میں ان کی اسٹریٹجک سچویشن کو سمجھتے ہوئے اگر ان سے بات چیت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر انداز سے حل کیا جا سکے.
اچھا ندیم صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, پروفیسر مراد سے بات کرتے ہیں. مراد یوسف زئی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے, یہ ہم اس کا کنکلوڈنگ اب ریمارک آپ کا میں لے رہی ہوں اس کے اوپر, کہ پاکستان افغانستان کے آئندہ دنوں میں مل کر کام کرنے کے بارے میں کیا صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ حوصلہ افزا طور پر اب چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہو رہا ہے. ہماری اگلی سیگمنٹ وہی ہے, اس کے ساتھ جیسے کہ ندیم صاحب نے کہا کہ ظاہر اس کا بھی اسپیس پہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے آپس میں بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے آئندہ دنوں کے تعلقات کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی یہ میں ان چیزوں کو جو ہے بالکل جو ہے آپٹیمسٹکلی دیکھتا ہوں. موجودہ جو دورہ جو ہے رائے شریف صاحب کا دورہ ہے اس کو بھی آپٹیمسٹکلی دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ مکمل کانفیڈینس کے ساتھ وہاں گئے اور اس سے پہلے پاکستان میں امن جو ہے اس کی پروگرس جو ہے نا بہت اچھی ہے. تو میں تو اس کو, کیونکہ ہمارے ایکچولی یہ ہے بھی ہمارے کامن ڈریمز ہے افغانستان یا پاکستان کا, جو بھی ہمارے جو ہے نا جو ہمارے ڈریمز ہیں وہ کامن ڈریمز ہیں. سو میں تو اس کو مکمل طور پر آپٹیمسٹکلی دیکھتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, بلکہ آنے والا سال جو ہے افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن کا بہترین سال ہوگا, اور اسی طرح افغان پیس پروسیس جو ہے یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس چیز پہ بھی کہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. اور اس کی ایک ریزن جو ہے جو میرے ذہن میں ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ بھی جو ہے طالبان کے لیے جو ہے نا ایک پرابلم بنی ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی طالبان جو ہے وہ پیس پروسیس کو دوبارہ سے شروع کرنے میں مکمل جو ہے نا تعاون کریں گے. اسی طرح رائٹ اشرف غنی صاحب کا جو بیان ہے ان کے بیانات کو اگر ہم مد نظر رکھیں, میاں نواز شریف صاحب کے بیانات کو مد نظر رکھیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ بہترین ہونے والے ہیں, اور پاکستان اپنے اس بارڈر سے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا مطمئن ہوگا. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان کی جانب سے, لیکن اس میں ہمیں اسٹیپس جو ہے کچھ اسٹیپس لینے ہوں گے. سے نو ٹو بلیم گیم, ہم دونوں اسٹیٹس کو جو ہے دونوں اسٹیٹس کو سے نو ٹو بلیم گیمس کہنا پڑے گا. اسی طرح پاکستان کی جانب سے جیسے کچھ ڈیمانڈز ہیں جس میں مکمل تعاون ہے, اسی طرح ملا فیض اللہ کو وہ کہہ رہے کہ ہمارے حوالے کیا جائے, پشاور حملے کے ماسٹر مائنڈ جو ہے عمر صاحب ان کو جو ہے نا حوالے کیا جائے, تو تب یہ چیزیں جو ہے نا یہ پاسبل ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ میں تو اس کو جو ہے سمجھتا ہوں کہ آنے والا
بہتر وقت پہ دیکھتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں پاک بھارت تعلقات پہ بات کرنی ہے, آپ کا کامنٹ اس میں بھی چاہیے ہوگا. محسن رضا خان صاحب, ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو گیا, ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا. جیسا کہ ابھی ندیم صاحب نے بھی کہا کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور چین بھی شامل ہیں, تو اس کو سارے کو شفاف طور پر آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کی ملاقاتیں ہیں اس سے اس امن کو, امن کے عمل کو شفاف بنانے میں بھی مدد ملے گی اس طرح کی میٹنگز کے بعد؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا مصالحتی کردار ہے, کوئی وہ فیصلہ نہیں دے سکتے, یہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ بھی ایک جگہ پہ موجود ہے, چائنا جو کہ اس خطے میں اس کے بڑے اسٹیکس ہیں وہ بھی موجود ہے, اور خود چائنیز جو ہیں ان کا بڑا رول ہے اس مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں. تو یقینی طور پر کوئی ایسا رستہ نکلے گا جس میں نہ صرف دونوں ملکوں کی غلط فہمی ہے, پاکستان اور افغانستان کی جو غلط فہمی ہے یہ بھی بڑی سنگین ہو گئی تھی, اور اس کا خاتمہ جو تھا وہ ضروری تھا. اور اشرف غنی کے دورے پاکستان سے اور آرمی چیف کے دورے کابل سے ایک تو اس میں مدد ملے گی, دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو اب تمام فریقوں کی ذمہ داری ہوگی, یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی جا سکتی کہ پاکستان ان مذاکرات کو کامیاب کروائے. یقینی طور پر اس میں بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہر طرف سے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا, طالبان کو بھی کرنا ہوگا, اور ان کی لچک کا مظاہرہ یہی ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو بڑے غیر مناسب انداز میں وہ ختم ہوا تھا ملا عمر کی ہلاکت کی خبر کی وجہ سے, اور اب توقع رکھنی چاہیے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا.
اچھا, شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا محسن صاحب. آپ بھی اب ہم بات کرتے ہیں, اپنی سیگمنٹ کو آگے لے جاتے ہیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان اور بھارت کی طرف سے اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت اب افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے بظاہر سنجیدگی سے دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے واشنگٹن میں معمول کی ایک بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہم بھارت اور پاکستان کی طرف سے اپنے مشکل اور پیچیدہ باہمی معاملات کو باہمی طور پر حل کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور انہوں نے اس پر کام شروع بھی کر دیا ہے. تو ہمیں ابھی بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں سوم ونشی صاحب, پرتاپ سوم ونشی صاحب. آداب سوم ونشی صاحب. سوم ونشی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی میں سن پا رہا ہوں.
جی سوم ونشی صاحب, پاکستان اور بھارت میں کئی مرتبہ بات چیت کا آغاز ہوتا آیا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ صورتحال کسی نہ کسی وجہ سے زیادہ ٹینس ہو جاتی, کشیدہ ہو جاتی ہے. تو آخر دونوں ملکوں کو مستقل بنیادوں پر پرماننٹ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے وہ رابطہ رکھیں ضرور اور بات چیت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں, اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, پہلی چیز جو بات چیت ہوتی ہے وہ پیس کے لیے ہوتی ہے, اور بات چیت جو ٹوٹتی ہے وہ پیس کہیں ٹوٹتا ہے تب جا کے بات چیت ٹوٹتی ہے, یعنی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو جا کے بات چیت ٹوٹتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات چیت تبھی ہو سکتی ہے, پاسبل ہو سکتی ہے, کیونکہ دونوں جو ڈیموکریٹک سرکاریں ہیں, اگر میں ہندوستان کے حوالے سے بات کروں تو یہ تب پاسبل ہے کہ اگر مان لیجئے کل کو کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انڈیا کہے کہ نہیں ہم اس بات چیت کو کنٹینیو کریں گے, تو وہ ایک دم پبلک سینٹیمنٹ کے بھی خلاف ہے, اور پھر ایک پالیسی کے لیول پہ بھی یہ لگتا ہے کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے اگر چیزیں ہو رہی ہیں غلط دشا میں جا رہی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ایک اچھی شروعات کی بات ہے. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب اچھی بات ہوتی رہتی ہے تو ہم کو لگتا ہے چلو بھائی ایک اچھی شروعات ہے, اس کو آپ تب تک آگے بڑھائیے جب تک کہ چیزیں گڑبڑ نہیں ہو رہی ہیں یا نہیں رک رہی ہیں. یعنی اسی مہینے سشما سوراج گئی اور یہ ہوا کہ پاکستان بھی بات کرنے کو تیار ہے, ہندوستان بھی بات کرنے کو تیار ہے. جیسے یہ موجودہ سرکار جب بنی تھی بی جے پی کی, تو اس وقت تھا, بیچ میں ایک گیپ آیا, اب جا کے پھر ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیکرٹری لیول ٹاک ہے یہ پاسبل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. چونکہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ ہزار مرتبہ ہم آپس میں کہہ چکے ہیں کہ اس کے بات چیت کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے,
کوئی راستہ نہیں
اب. ہاں, بات چیت کے علاوہ راستہ نہیں ہے, اور اگر ہم اپنی اپنی جگہ اڑے رہیں گے اور بات چیت نہیں بڑھائیں گے تو اس میں کوئی جیتتا ہارتا نہیں ہے. تقریروں میں بھلے جیت ہار ہو جائے کہ آپ تالی بجوا لیں ہندوستان میں, تالی بجوا لیں پاکستان میں, لیکن نقصان دونوں کے حصے میں رہتا ہے.
جی میرا یہی سوال تھا کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. جی بالکل,
اور مجھے لگتا ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ چیزیں آگے بڑھیں, بہتر طریقے سے بڑھیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر مراد سے بات کرتے ہیں. پروفیسر, اسی طرح کوئی کامنٹ کریے گا جیسے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے پہنچتا ہے, आज मैं बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं वो टिपिकल सवाल आप लोगों से नहीं कर रही, इन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों की तरफ भी ज़रा इशारा करने की कोशिश करें। जैसा कि सोमवंशी साहब ने कहा कि अमन के लिए बातचीत की जाती है, लेकिन जब दहशतगर्दी का कोई वाक्य होता है तो जाहिर है कि उससे पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखना पड़ता है, पॉलिसी को भी देखना पड़ता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्या चीज़ है जो इन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाती है?
देखिए, दोनों मुल्कों के लिए सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ये कोई ऐसी दोनों के तलकात ठीक होना, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई अनहोनी नहीं होनी, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है कि जो जिसको मुमकिन बनाना है, सबसे पहली ये बात तो ये। लेकिन उसके लिए दोनों जानब से जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हम उनको जो है ना वो हमारी कोई सियासी क्यादत हो या उनकी सियासी क्यादत हो या हमारी जो है ना अदर जो है ना स्टेक होल्डर्स हो, इनको जो है सीरियसली, इनको जो है अपने तय दिल से जो है ना कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे, इनको इस चीज पे एग्री होना होगा कि हमें अब जो है कुछ रिजल्ट देना है। दोनों साइड की पब्लिक जो है, जो इंतहाई दोनों साइड्स की, ना इंडिया, ना जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी जो पब्लिक है वो जो बहाली का शिकार है, इसी तरह हिंदुस्तान में और मजीद हालात जो है ना ऐसे बहुत से नित नए मसाइल सामने आ रहे, तो इन पब्लिक को अमन देने के लिए, खुशहाली देने के लिए हमारी जो सियासी क्यादत है और उनकी जो सियासी क्यादत है और दीगर स्टेक होल्डर्स है, इनको कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे। और एक बात यहाँ पे जो अभी आपने ये इनसे मेरे दोस्त से जो पूछी कि आया जो है कैसे क्या करना चाहिए इनको ये पीस टॉक्स के लिए या इनको अपने तलकात जो है डायलॉग की बात कर रहा था, इसके लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तलकात जो है ये कच्चे धागे की मानिंद हो कि यहाँ या अल्लाह ना करे वहां पे जो है ना कोई भी ऐसा वाकया हुआ और तलकात एकदम जो है ना डिरेल हो गई या जो है ना ब्रेकअप हो गया, ऐसी हरगिज बात नहीं होना चाहिए। एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए, आई थिंक एक ऐसा ड्राफ्टेड वेल सिस्टमेटिक जो है ना एग्रीमेंट होना चाहिए कि जिससे प्रोसेस जो है ना कतई तौर पर जो है वो जो है ना डिरेल ना हो या वो ब्रेकअप हरगिज ना हो, बल्कि एक प्रोसेस वो आगे चलता रहे। एक वाक्य से भी ऐसा नहीं होना चाहिए,
कंटिन्यूटी उसमें जारी रहे।
मैं ये समझ बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। और ये देखिए भाई, एक्चुअली ये सक्सेस की जो क्लैप है, अगर वो यूरोपीय यूनियन ने इसने इंडिया और इसने सॉरी फ्रांस और जर्मनी ने बनाई, जो मैंने पहले भी एक दफा तस्करा किया था कि सार और रूर के मामले में वो एक दूसरे से जर्मनी से मोहब्बत करने का ये मतलब था कि फ्रांस से नफरत की जाए, लेकिन अगर वो एक जगह हो सकते हैं, उनके तो जो है ना इश्यूज हल हो सकते हैं, तो ये कश्मीर इशू या दीगर मसाइल हमारे लिए, तो ये इन दोनों ममालिक के लिए अगर इनकी क्यादत संजीदा हो तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी। तो ये सक्सेस की क्लैप तभी होगी, ये सक्सेस की क्लैप तभी होगी कि ये दोनों जानब से जो है ना, जब ये पॉलिटिक्स को एक साइड पे किया जाए, ये वोट्स लेने के लिए, ये पॉलिटिक्स अपनी सियासी दुकान जो है ना चमकाने के लिए हरगिज जो है पब्लिक को जो है ना वो यूटिलाइज ना करे।
अच्छा, ये
आवाम जो है दोनों की, आवाम की नफरतें नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी आवाम जो है ना इस कदर नफरत हो जिस कदर के शो की जाती है।
अच्छा, तो हम बात करते हैं नदीम साहब से भी इसी बारे में, एक कमेंट ले लेते हैं। नदीम साहब, आप ये बताइएगा कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में क्या मदद मिल सकती है?
अमेरिका बहुत अहम रोल इसमें प्ले कर सकता है, इसलिए कि अमेरिका जो है उसकी अपनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत की हद तक, आप देख लीजिए, और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा पाक भारत टेंशन की सूरत में। तो इस बार जो सूरत हाल सामने आ रही है, अमेरिका ने भी रियलाइज किया है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो है उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, और ये न सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि खुद अमेरिका के लिए जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अपने इन्वेस्टमेंट्स, उनके अपने मामला भारत के साथ काफी आगे जा चुके हैं। अच्छा। जहां तक सवाल है पाक भारत ताल्लुकात का, जैसे कभी आप बात कर रही थी, इसमें जो एक सवाल उठा बीच में कि जनाब कोई भी ऐसा वाकया हो जाता है जिससे कि टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो मैं ये कहूंगा कि दोनों ममालिक में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर होते देखना नहीं चाहते, उनके अपने मफादात हैं और वही ऐसे कुछ वाकयात कर देते हैं। और हमारी हुकूमत की सतह के ऊपर मसला सिर्फ ये है कि हम फौरी तौर पर इल्जाम जो है या भारत पे लगा देते हैं या भारत हम पे लगा देता है बगैर सोचे समझे, जिससे कि टेंशन क्रिएट हो जाती है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को दोनों ममालिक को बिठा के अपना करीबी किरदार अदा करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुस्तहकम पोजिशन में है, जो कि दोनों ममालिक जो है वो बहरहाल किसी हद तक अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह भी हैं और चाहते भी हैं कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहें। تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہوگی اور امریکہ بہت ہی اہم رول اس میں پلے کر سکتا ہے, پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف چلے جائیں. یقیناً اس میں جو مودی کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں, جیسا کہ سنا جا رہا ہے کہ اگلے سال مودی جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کرنے والے ہیں جو کہ خیر سگالی کا ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں چلتی رہے تو دونوں ملکوں کے عوام کو دل سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ٹریڈ ہو, ہمارے درمیان تعلقات ہو, آنا جانا ہو, اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہے محبتوں سے محبتوں کو فروغ دیں, اور یہی چیز جو ہے اس علاقے میں طاقت کا اور خطے میں توازن کا بھی باعث ہے. افغانستان کے معاملات لے لیں یا جو بھی دوسرے ایسوسیٹڈ کنٹریز ہیں, چائنا ہو گیا, آپ کا ایران ہو گیا, ان تمام لوگوں کی بہتری ہے اسی میں ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں اپنے تعلقات کو ایک اچھے ماحول میں آگے بڑھائیں اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. کوئی بھی ہو جائے, کسی بھی چیز, کوئی بھی واقعہ ہو جائے, ایک دم سے کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچا جائے, بلکہ سوچ سمجھ کے, چونکہ ہمارے اور انڈیا کے اکثر فوج کے بھی ایسے گروپس ہیں دونوں طرف جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ تعلقات بہتر ہو, کیونکہ اگر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے تو پھر ہمیں فوج کی ضرورت کیا ہے. بائی دی وے میں بڑی کھل کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, تو اصل میں مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمیں تمام چیزوں کو بغور دیکھنا ہوگا, جگہ دینا ہوگا. میں سمجھتا ہوں, اور یقیناً جو آپ کا سوال تھا امریکہ کے حوالے سے, امریکہ اس دفعہ بڑا سنجیدہ مجھے نظر آیا ان تمام کوششوں میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے مثبت اور درست نتائج سامنے آئیں گے.
اچھا سومن جی صاحب, ایک کوئک کامنٹ کرتے چلیے کہ پاک بھارت عوامی رابطے جو پیپل ٹو پیپل ایک سلسلہ ہوتا ہے, کافی اس سلسلے میں کام بھی کیا گیا کوئی دو چار برس پہلے, تو کافی زیادہ پیپل ٹو پیپل جس کو ڈپلومیسی بھی کہتے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس حد تک سیاسی بل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں پیپل ٹو پیپل کنیکشن؟ دیکھیے
میرا تو یہ ماننا ہے کہ کسی بھی استھتیوں میں کسی بھی کنڈیشنز میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دروازہ ہے. پولیٹیکل مجبوری ہو سکتی ہے ان کی کہ ہم اس چیز پہ بات کریں, اس پہ نہ کریں, لیکن جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے, واسطو میں یہ جو پیپل ٹو پیپل کنیکٹ ہے وہ لوگوں کے دل کا کنیکٹ ہے, یہ جو ریلیجن کے آدھار کا کنیکٹ نہیں ہے کوئی, جو کلچر کا کنیکٹ ہے, جو میوزک کا کنیکٹ ہے, جو آرٹ کا کنیکٹ ہے, جو ہیریٹیج کا کنیکٹ ہے, جو آرکائیول کنیکٹ ہے, اتنی چیزوں کا کنیکٹ ہے کہ آپ اس کو مطلب پولیٹکس کے حوالے سے بانٹ سکتے ہی نہیں ہیں. دقت کیا ہوتی ہے کہ جب یہ پولیٹیکل ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پولیٹیکل ڈسکنیکٹ اس طرح سے آتا ہے کہ بہت سارے گروپس آنے لگتے ہیں, اس پہ آنے پہ روک لگ جاتی ہے, پھر پتا چلتا ہے میوزک کنسلٹ ہو رہی, ایک کوئی چھوٹا سا گروپ کسی صوبے میں کہیں کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے صاحب ہم میوزک بھی نہیں ہونے دیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنیکٹ اگر بنا رہے گا تو باقی چیزیں رہیں گی, اور یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم بات چیت کریں اور بات چیت میں آگے بڑھیں. اور پولیٹیکل بات چیت تو دیکھیے بنتی بگڑتی رہے گی, لیکن اگر پیپل ٹو پیپل کنیکٹ بنا رہے گا
بہت بہت شکریہ. اب ہم محسن رضا خان صاحب, آپ یہ کوئک کامنٹ کرتے جائیے پاک بھارت تعلقات کی آئندہ ڈائریکشن اور سمت کے بارے میں, تاکہ پھر ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں. محسن رضا خان صاحب جی 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 سر,
ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت میں پینشن ختم ہو تو اور جنگ نہ ہو تو پھر فوج رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہماری فوج کی بھی آپ دیکھیں کہ ان کی بھی جو ڈاکٹرائن ہے وہ چینج ہو گئی ہے, کیونکہ انٹرنل ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں بھارت کے ساتھ جنگ کی جائے, یا خود پاکستان دہشت گردی کی اتنی مختلف جگہوں پہ ان سے لڑ رہا ہے, اور پاکستان کی فوج خود ملک میں اتنی انگیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی ٹینشن اور اس طرح کی جنگ اب افورڈ نہیں کی جا سکتی. نمبر ایک بات
بہت دو یہ جی 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 سر,
دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ایجنڈا طے کرتی ہیں کہ کب مذاکرات ہو اور کب نہ ہو, اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھا ہے, اور ان کے کہنے پہ دونوں ملکوں کی حکومتیں جو تھی انہوں نے اپنے جو اپنے ٹینشن تھی اس کو ختم کیا ہے, اور خود مودی صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا جو کہ بہت اچھا ہے, اور جس طریقے سے سشما سوراج نے جا کے پارلیمنٹ میں بیان دیا اس سے لگتا ہے کہ اب بات آگے بڑھے
اور سنجیدہ بنیادوں پر آگے بڑھنے کا امکان ہے. بہت بہت شکریہ محسن رضا خان ہمارے ساتھ تھے, سمیع یوسف زئی لندن سے, محمد ندیم یہاں امریکہ سے, اور پروفیسر مراد یوسف زئی بھی پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھارت سے جوائن کیا تھا پرتاپ سوم ونچی صاحب نے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں, بریک لینے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو میں آج دکھانا چاہتی ہوں. صبح خیبر پختونخوا سے آج ہمارے پاس ایک بڑی ہی مثبت اور حوصلہ افزا خبر ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی یہ دیکھ کر بہت اچھا لگے گا. باڑا بازار بڑا مشہور بازار ہے, کسی زمانے میں پاکستان کے یہ شمال مغربی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک مشہور اور مصروف ترین خریداری کا مرکز رہا تھا, جہاں پر اسمگل شدہ اشیاء کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. اور یہ بازار کیا ہوا, 6 برس تک یہ بند رہا کیونکہ مقامی شدت پسند گروپوں کے خلاف پاکستانی فوج کا آپریشن کے آغاز کے بعد سے بند کیا گیا تھا. یہاں کی دکانوں اور عمارتوں پر ابھی تک نشان ہے کہ یہاں پر لڑائی بھی ہوتی رہی. وائس آف امریکہ کے ہمارے ڈیوا ریڈیو کے نمائندے ابراہیم شنواری نے اس علاقے کا دورہ کیا اور ایک رپورٹ ویڈیو رپورٹ بنائی ہے, کیونکہ 6 سال کے بعد باڑا بازار دوبارہ کھلا ہے. نیلوفر مغل نے اسے آپ کے لیے تیار کیا, آئیے آج آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں.
یہ پرانے باڑا بازار کا ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پر لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری ہے. گزشتہ 6 برسوں میں علاقے میں بد امنی اور فوجی کارروائی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا, لیکن اس ماہ پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے باڑا علاقے کی سیکیورٹی اور انتظام مقامی انتظامیہ کو سونپ دیا ہے. اب یہاں تعمیراتی کاموں اور بحالی کے منصوبوں پر کام جاری ہے. ستمبر 2009 میں جب اس علاقے میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی گئی تو دیگر علاقوں کی طرح یہاں کا وسیع و عریض مین باڑا بازار بھی شدید متاثر ہوا. بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 97,000 خاندان یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تاجر اور دکاندار بھی اپنا کاروبار سمیٹ کر دیگر علاقوں کا رخ کر گئے. ان تاجروں کا کہنا ہے کہ اس تمام عرصے میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا. باڑا بازار غیر ملکی ساز و سامان اور اشیائی خورد و نوش کے لیے مشہور تھا. یہاں مبینہ طور پر افغانستان سے اسمگل شدہ مال بھی آتا تھا. مقامی لوگوں سمیت پاکستان بھر سے خریدار بڑے شوق سے یہاں آتے تھے, لیکن بدقسمتی سے شورش پسندی کی وجہ سے 6 برسوں تک یہ بازار بند رہا. باڑا بازار تنظیم کے ایک لیڈر سید ایاز نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے گفتگو کے دوران بتایا,
بازار اب کھل چکا ہے, حکومت نے یہاں تعمیراتی کاموں کا بھی آغاز کر دیا ہے. اس پر ہم سب بہت خوش ہیں, جیسا کہ ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو. لیکن دکان کے مالک یا کرایہ دار کے پاس تعمیراتی کاموں کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل درپیش ہیں, جس کی وجہ سے بازار کو دوبارہ آباد ہونے میں بہت وقت لگے گا.
سید ایاز کی طرح اور بھی ایسے ہزاروں دکاندار اور تاجر ہیں جو یہاں پر کاروبار کیا کرتے تھے. ان میں سکھ برادری کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے. گرویندر سنگھ کا تعلق ملک دین قبیلے سے ہے.
ہم یہاں آٹے کا کاروبار کیا کرتے تھے. ہمارا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا, لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے پشاور چلے گئے اور نئے کاروبار کا آغاز کیا. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ باڑا بازار دوبارہ کھلنے کی وجہ سے ہم پھر سے اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں گے اور مقامی لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو سکیں گے.
علاقے کے ایک اور رہنے والے حاجی عبدالحنان کہتے ہیں,
فوج نے تمام اختیارات پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ پولیٹیکل انتظامیہ ان غریب اور بے روزگار افراد کے ساتھ تعاون کرے گی.
باڑا بازار کھلنے سے قبل جب حکومت نے مارچ میں IDPs یعنی بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا اعلان کیا تو یہاں سرکاری سطح پر بحالی کے متعدد پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا گیا. ایک لمبی طویل سڑک جو باڑا بازار سے عالم گودر علاقے تک جاتی ہے مکمل کر لی گئی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں رنگ. اور جہاں رنگ میں اب ہمارے پروگرام کی آخری سیگمنٹ کا وقت آ پہنچا جس میں ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی امور کی خبروں کی اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں. آج خاص طور پر ایک ایسا موضوع ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں جو جس کی طرف آپ بھی کافی توجہ دیتے آئے ہیں اور دیتے رہے ہیں. تو ایک جائزہ ہم لے رہے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ایشیا اور خاص طور پر جنوبی ایشیا میں جہاں داعش کی موجودگی کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی خبریں مل رہی ہیں, کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں داعش کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. بنگلہ دیش میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے مذہبی رہنما ایک نیا فتویٰ تیار کر رہے ہیں جس کے مطابق شدت پسند گروپ داعش اور دیگر مقامی انتہا پسند گروپوں کی کارروائیوں کو غیر اسلامی قرار دیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں مذہبی علماء کی قومی تنظیم بنگلہ دیش جمعیت العلماء کے چیئرمین مولانا فرید الدین مسعود کہتے ہیں کہ اس فتوے کی توثیق 1,00,000 مذہبی دانشور مشترکہ طور پر کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ داعش اور اس کے مقامی حمایتی جو لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش یا کہیں بھی اور جگہ پر کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ نہ صرف اسلام کے دشمن ہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پروگرام کا بہت ممتاز نام ہے یہاں پولی ٹیک واشنگٹن سے عارف انصار, اور پاکستان سے ہم ایک نئے اپنے ساتھی کو متعارف کرا رہے ہیں جو کالم آپ ان کے دیکھتے ہوں گے, لکھتے رہتے ہیں, اور منشا فریدی ان کا نام ہے. ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آئندہ پروگراموں میں بھی آپ ان کو سن سکیں گے. السلام علیکم جی عارف صاحب. یہ ابھی میں ایک جو لمبی خبر آپ کو سنائی ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی انتہا پسند جماعت داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے فتویٰ تیار کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فتوے سے داعش کو واقعی کوئی مضبوط پیغام ملے گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اسلام کے دشمن ہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں؟
نہیں, میرا نہیں خیال بہجت, کیونکہ یہ سب کام تو ہو چکے ہوئے ہیں ماضی میں, فتوے جاری کرنا اور کرٹیسائز کرنا. میرا خیال ہے خطرہ اب اس سے کافی آگے بڑھ چکا ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے مشرق وسطی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, سیریا میں جو کچھ بھی سچویشن ہے, مڈل ایسٹ میں اور عراق میں داعش سے ریلیٹڈ جو بھی عوامل ہیں اس سے ہم بخوبی خبر ہیں کہ وہ خطرہ کتنا بڑھ چکا ہے اور وہاں نیشن اسٹیٹ کے لیے اب کس لیول کے خطرات ہیں, اور وہاں پہ اب ایک نیا قسم کا الائنس بھی بنایا جا رہا ہے جس کو سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے, جسے آپ ایک اسلامک الائنس بھی کہہ سکتے ہیں اب. اور اس جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا میں داعش اپنے خطرات لے کے آ رہا ہے, ظاہری بات ہے اس سے پہلے جو گروپ تھے یا جو ابھی بھی شاید ہیں القاعدہ سے ریلیٹڈ تھریٹ سے, طالبان سے ریلیٹڈ تھریٹ سے, وہ کس حد تک ختم ہو گئے, زیادہ ہو گئے, وہ الگ ہے. بنگلہ دیش کی سچویشن ایک اور یونیک طریقے سے ایوالو ہو رہی ہے, جہاں پہ کہ میں کہوں گا کہ ایک سیکولر اور کنزرویٹو یا ریلیجیس کنزرویٹزم وہ ایک تسلسل چل رہی ہے جس کے نتیجے میں میرے خیال میں کچھ ریئیکشنز برآمد ہو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ داعش والا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی اس کے ساتھ انٹر مکس ہو رہا ہے. لیکن خیر میں ایک شارٹلی میں یہ کہوں گا کہ تمام مسلمان ممالک میں ایک ٹرینڈ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ریلیجیس کنزرویٹزم ہے وہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے, اور لبرل اور سیکولر پریس جو ہے وہ بتدریج شرنک ہوتی جا رہی ہے.
اچھا, تو ہم آگے چلتے ہیں, پہلے منشا فریدی صاحب سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی کے رجحان رکھنے والے افراد کو ان شدت پسند تنظیموں کے جن کا ذکر کیا عارف انصار صاحب نے, القاعدہ ہے, طالبان ہے, اور اب داعش کی بھی موجودگی کی وہاں پہ خبریں مل رہی ہے, کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟
جی بیجے صاحب, بات یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں متفق ہوں کچھ پرسنٹ تک جو ہے نا عارف انصار صاحب سے. دیکھیے مسائل ہیں یہاں پر بہت بڑے, ایک تو اپنے بات کی جو فتو والی, تو اس سلسلے میں قرض یہ ہے کہ فتوے تو بالکل اس سلسلے میں کوئی ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, کیونکہ مشرق وسطی ہمارے علاقے میں بہت بڑا اس کا عمل دخل ہے. سعودی عرب چونکہ وہاں پر ہمارا ایک قسم سے جو ہے نا وہ مذہبی حوالے سے وہ مرکز ہے, تو اس حوالے سے, اور ساتھ ہی وہ تیل کی پاور والے ملک ہیں, تو اس حوالے سے کچھ مسائل ہیں یہاں پر. اب دیکھیں داعش سے نبھنگا جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہم اپنے نصاب میں تبدیلیاں لائیں گے, یا یہ بنگلہ دیش یا ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ پاکستان ہے, اب دیکھیں بنگلہ دیش میں ان لوگوں نے جو فتویٰ جاری کیا نا, فتوے سے تو فرق میرے خیال میں بالکل نہیں پڑ سکتا
جی.
اصل میں فتوے کچھ نہیں کرتے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ کے جو ہے نا وہ ان کے جو مثبت سمت کا تعین کرنا پڑے گا, اس کا کرنے والا نہیں.
اچھا جی, پاکستان میں بھی یہ ہوا کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے شدت پسند گروپ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی طرف سے خود کو مسلمان کا خلیفہ کہنے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے, اور گزشتہ سال پاکستانی طالبان کے بعض منحرف کمانڈروں نے داعش اور ابو بکر البغدادی سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس گروپ کی حمایت کا بھی یہ کہا تھا. تو یہی میرا سوال تھا, لیکن ظاہر ہے کہ جواب مجھے آپ دونوں حضرات کا یہی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا انصار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ داعش کے خلاف اس نوعیت کے بیانات مثبت ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جن کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر کا قائم کرنے میں مدد ملے گی. آپ لوگوں نے یہ کہا ظاہر ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے, ان اقدامات سے شاید اتنا فرق نہ پڑے, لیکن کیا بین الاقوامی سطح پر اس سے کوئی نتیجہ یا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ ایک جو سٹیریو ٹائپ قسم کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام کے ساتھ انتہا پسندی کا نام جوڑا جاتا ہے, اس کو کسی حد تک دور کرنے میں مدد ملے؟
دیکھیے, جس میں سوال میں آپ کا جو میرا خیال مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ داعش کو اب کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جائے گا. ایک جو وار آن ٹیرر تھی یا وار اگینسٹ ایکسٹریمزم تھی جو ایوالو ہوتے ہوتے اب داعش کی صورت میں سامنے آ رہی ہے مختلف علاقوں میں. اس سے پہلے شاید القاعدہ تھی, مختلف رنگوں میں تھی. نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن جو ہے وہ کس طریقے سے ابھر رہا ہے اور اس کا کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جائے گا. ظاہری بات ہے کہ ہم وہ باتیں کر چکے ہیں کہ فتوے دیے ہیں, کاؤنٹر نیریٹو کریں گے, وہ سب چیزیں, لیکن ان ساری چیزوں میں کوئی نئی آئیڈیاز نہیں آئے, اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جو یہ ہم نے ماضی میں سٹیپس کیے ان کے کیا اثرات نکلے, جو یہ افریدی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. اب پچھلے سال ابھی یہ واشنگٹن میں بھی کانفرنس ہوئی کہ کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے تخریب کاری کو, اس میں بھی سیڈلی کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا میرے پاس سولوشن ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے, تشویش کی بات ہے کہ جو ماضی میں سٹیپس لیے گئے وہ کرامت ثابت نہیں ہوئے, اور ابھی جو لینڈسکیپ ہے وہ بہت خطرناک ہو گیا ہے اور ایکسٹریمسٹ تھریٹ بہت پھیل گیا ہے, نیشن سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں, اور ہم جو ٹرینڈ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو 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 نئی فیز میں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ جس طرح ہم کہیں گے کہ رمادی عراق میں ہے, کچھ شہر گر جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے, پھر وہاں واپس کنٹرول لے لیا جاتا ہے. قندوز تو چلو طالبان کے خطرے سے ہوا تھا یا ان کے کنٹرول میں آیا تھا, لیکن یہ ایک نئی فیز ہے. اب اس میں ایک چیز جو سامنے نظر آتی وہ یہ کہ ملٹی لیٹرل ریسپانسز چاہیے. کسی ایک ملک کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اچھا ہم نے قابو پا لیا ایکسٹریمسٹ پہ اور ختم کر دیا, کیونکہ دیکھنے میں یہی آیا کہ جہاں ایک جگہ پریشر بنتا ہے وہ کراس کر کے بارڈر یا دوسرے علاقوں میں چھپ جاتے ہیں جا کے, وہاں سے پھر وہ آگے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے اب زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نئے الائنس بنائے جا رہے ہیں یا ملٹی لیٹرل, جس میں بہت سے ممالک شامل ہیں, لیکن اس میں اپنی پیچیدگیاں ہیں. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیٹو ٹائپ الائنس ہے, آئی ایس ایف کا تھا اس ایریا میں, افغانستان پاکستان میں, افغانستان میں اچھا رشیا کا الائنس ابھر آیا مڈل ایسٹ میں, اور اس کے ساتھ اب وہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا ہے کہ اسلامک الائنس بھی ابھر آیا ہے. تو یہ ایک کوششیں ہیں کہ اس مانسٹر کو کنٹرول کرنے کی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں خطرہ یہی ہے کہ جو ماضی میں سٹیپس تھے کاؤنٹر کرنے کے وہ کامیاب ثابت نہیں ہو رہے.
اچھا, یہاں پہ ایک میرے ذہن میں سوال اور بھی آتا ہے کہ جب ہم اتنے سارے اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں, پہلے بھی ظاہر ہے کہ کوالیشن اتحاد تھے, نیٹو کا اتحاد تھا, اگر عرب ملکوں میں دیکھا جائے عرب لیگ تھی, او آئی سی تھی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح جب بڑے طرح کے اتحاد بنتے ہیں تو ان میں جو ممالک شامل ہوتے ہیں ان کے کچھ اپنے مفادات کے تحت آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں ایک بڑے وسیع پیمانے پر جا کر اتحاد کرنے میں اور شراکت داری کرنے میں؟
اور یہی ایک پیچیدگی بن گئی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ انٹرسٹ ہے, کہ ہم جو نوٹ کر رہے ہیں میرا ادارہ پولیٹیک کے ایک دو سال سے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو وار اگینسٹ ایکسٹریمس ہے یہ گلوبل پاور ٹسل کے ساتھ بھی مکس ہو گئی ہوئی ہے. تو اب وہ اتنی صفائی کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سامنے تو شاید وار آن ٹیرر ہی ہے لیکن پیچھے اس کے جو مفاد ہیں وہ فرق ہیں. جس طرح ہم روس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیریا میں ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ظاہری بات ہے ایکسٹریمس تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے ان کے دوسرے ہدف بھی ہیں. تو یہ بھی کمپلیکیٹ کر رہا ہے ہر چیز کو, اور اسی وجہ سے نئے الائنس بن رہے ہیں, اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تخریب کاری کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ تخریب کار تو اتنے تھے نہیں جتنے ہو گئے, اور ابھی بھی جو ہیں اب کہا جاتا ہے کہ رمادی میں شاید 250 سے 300 لوگ ہیں داعش سے ریلیٹڈ, لیکن وہ اس کے لیے اتنی جنگ کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اربن سیٹنگ اربن وارفیئر جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن یہ اب ابھرتے فینومیننز ہیں کہ اربن فیئر بھی ایک اربن وارفیئر بھی ایک ریالٹی بنتی جا رہی ہے.
آپ منشف ریدی صاحب سن رہے ہیں عارف انصار صاحب کی بات, کیونکہ یہ لوگ ان کا ادارہ ریسرچ اس پہ زیادہ تر فوکسڈ ان چیزوں کے اوپر ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں عارف انصار صاحب کہ اب تک کی جو حکمت عملی اپنائی گئی, جو اقدامات اٹھائے گئے ان انتہا پسند تنظیموں کو روکنے کے لیے, اس دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے, وہ تو مؤثر ثابت نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی, ہم کہتے آئے ہیں نصاب بھی بدلا جائے, ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ میں بھی تبدیلی آنی چاہیے, سوچ میں بھی تبدیلی آنی چاہیے, لیکن کچھ ہوا نہیں. تو کیا آپ آنے والے دنوں میں کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے جس کا واقعی کوئی واضح طور پر مؤثر طور پر نتیجہ نظر آیا دہشت گردی کی جنگ میں؟
دراصل بات یہ کہ اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمیں مخلص ہو کر اس سلسلے میں محنت کرنی پڑے گی. ہر ملک کو یہ جو اتحاد ہے نا, یہ صرف نعرے بازی ہوتی ہے نا باہر کی. اب یہ اتحاد کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے اپنے ڈپلومیٹک مفادات ہیں. دراصل جب مخلص نہیں ہوں گے یہ لوگ, ان کی ایک ہی سوچ پر جو نا ان کی جو نظریات ہیں نا وہ مرکوز نہیں ہوگی, تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں دہشت گردی اگر ختم کری جائے تو تمام ممالک یہ جو اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں نا, وہ ان لوگوں کو اتحاد کرنا پڑے گا اپنے سرحدی مفادات یا اپنے خطے کے یہ جو ان کے ذاتی مفادات ہیں یا حکمرانوں کے ذاتی مفادات یا اسٹیبلشمنٹ کے ذاتی مفادات ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر ایک اجتماعی مفاد کی طرف توجہ دینا پڑے گی, تب جا کر یہ داعش یا جو طالبان یہ جو دیگر ایلیمنٹس ہیں جو انتہا پسند ہیں وہ ختم ہوں گے. اس کے بعد جو نا پھر ایک لبرل معاشرہ ہی تشکیل پائے گا.
اچھا عارف انصار صاحب, ابھی آپ جیسا کہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پرانی ساری کے سارا جتنا بھی ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں, سالہ سال تو ہمیں بھی ہو گئے انہی پروگراموں میں یہی باتیں کرتے ہوئے, اور اسی طرح کی اب کیا مزید کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا یہ چیز کامیاب ہوئی ہے یا یہ چیز ناکام ہوئی ہے, اور بہت جنگ طویل جنگ جو ہے اس کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ بھی سامنے نہیں آ رہا. تو داعش اور جیسی انتہا پسند قوتیں ہیں, جب ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں یا القاعدہ کی بات کرتے ہیں یا صومالیہ میں آپ دیکھ لیجیے الشباب کی بات کر لیں, اس طرف بوکو حرام کی بات کر لیں, تو یہ ساری انتہا پسند تنظیمیں ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتی ہیں جہاں حکومتیں اور ریاستیں کمزور ہوتی ہیں, جیسے آپ عراق اور شام کی بھی اس میں مثال دے سکتے ہیں, لیبیا کی مثال دی جا سکتی ہے. تو کیا جب آپ اب نہیں جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے تحت کیا یہ بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر اسٹریٹجی کے طور پر کہ امریکہ کی قیادت والا جو اتحاد ہے وہ ان علاقوں میں جہاں یہ سارے خطرات موجود ہیں وہاں پر ریاستوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے؟
نہیں, یہ تو ہے بالکل, یہ سٹیپ اسی وجہ سے امریکہ کی اسٹریٹجی میں شامل رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ ایکٹرز کو اور جو اتحادی ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے, کیپیبلٹی کیپیسٹی ان کی بڑھا رہا ہے, لیکن یہ بھی ایک نیسیسٹی کے طور پہ ابری ہے اسٹریٹجی. امریکہ کی عراق اور افغانستان سے وڈرال کے بعد یا کسی حد تک وڈرال کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ امریکہ نے بہت جو کہتے ہیں کہ بلڈ اور ٹریجر میں مطلب اپنی وہ لگائی ہے, جانیں ضائع ہوئی ہیں اس میں, فوجی مارے گئے ہیں امریکہ کے. تو اب ان کی ریئلائزیشن یہاں پہ ہے امریکہ میں کہ دوسروں کو بھی آگے بڑھ کے ایکسٹریمزم کے خلاف اونرشپ لینی پڑے گی, اور اسی میں یہ اب ابھرتی ہوئی جو اسٹریٹجی نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو اتحاد اب ایک بن رہا ہے یا گلف اسٹیٹ کے خلاف یا جو گلف میں دوسرے عرب ممالک ہیں کہ وہ کس حد تک ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم کے خلاف تخریب کاری کے خلاف وہ خود اونرشپ لے اور لڑیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھر رہی ہے اسٹریٹجی, اور امریکہ یا نیٹو یا یورپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ان الائز کی جس کیپیبلٹی کے لحاظ سے پوری مدد کریں گے, لیکن وہ کیونکہ زیادہ سب سے زیادہ خطرہ تو انہیں ہے تو وہ اس کو اون کریں. تو اونرشپ کا ماضی میں مسئلہ رہا ہے, اور اب ہم جس نیج پہ پہنچے ہیں یا ایج پہ پہنچے ہیں اس میں اب یہ ایک نئی ابھرتی ہوئی ہے کہ اب وہ ممالک خود اون کرنا شروع کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کتنی ہے, اپنی پاسٹ پرفارمنس کی وجہ سے وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگی. اور اب جو یہاں سوال ابھر رہے ہیں کہ کیا مغرب کو دوبارہ جانا پڑے گا واپس اگر جو ایلائز ہیں وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے, اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تخریب کاروں کے خلاف, اور یہاں پہ خطرات ان سے بڑھتے جاتے ہیں, جو کہ ہم نے پیرس کا حملہ دیکھا, یہاں امریکہ میں بھی جو حملہ ہوا سین برنارڈینو میں. تو یہ ساری مشکلات چیلنجز اپنی جگہ ہیں, اور اس کی جگہ مختلف اسٹریٹجیز ابھر رہی ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ جو آپ نے بات کی اس میں یہ والا ایک پوائنٹ اب ابھر رہا ہے کہ اونرشپ کی, جو کہ جو عرب ممالک پہ پریشر ہے کہ آپ خود لیڈ کریں اس جنگ کے خلاف, اور شاید پاکستان نے بھی جس کا مظاہرہ تو کیا, ضرب جو آپریشن کیا یا چل رہا ہے جو, کہ وہ کس طریقے سے اون کر سکتا ہے, میرا خیال ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنی اس آپریشن کی اپنی کرٹیسزم ہے امریکہ میں, یا پاکستان کی کیا پرفارمنس ہے, لیکن کم از کم یہ ایک ابھرتا ہوا ماڈل ہے.
اچھا عارف صاحب, ایک سوال آپ سے مجھے اور کرنا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. منشا فریدی صاحب سے ایک بات میں کوئک رسپانس ان سے لیتی ہوں. یہ بتائیے گا منشا صاحب کے پچھلے دنوں سے شام کے بارے میں, شام کے بحران کو ختم کرنے کے لیے سیاسی حل کی طرف بڑی توجہ دی جا رہی ہے, اور اس سلسلے میں کافی کام ہو بھی چکا ہے, اور روس اور امریکہ کے بظاہر جو اختلافات ہیں بشار الاسد, اور یہ تعین کرنے میں کہ کن حزب اختلاف کے دھڑوں کو وہاں پر مدد فراہم کی جائے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی شام میں سیاسی منتقلی کا عمل شروع ہونے کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ منشا فریدی صاحب سن رہے ہیں جی؟
آواز آ رہی ہے؟ نہیں
جی
جی, کوئی مشکل نہیں سیاسی تبدیلی, لیکن جب تک یہ جو دھڑے پیدا کر لیے گئے ہیں بشار الاسد کو ختم کرنے کے لیے, تو اب وہ مسئلہ بن چکا ہے بہت بڑا. اب اگر یہ کہنا پڑے کہ وہ مسئلے کس نے پیدا کیے, وہ دھڑے کس نے پیدا کیے, یہ تو بات کی بات ہے جو کہ ہر ایک کو پتہ بھی چل چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی منطقلی جو ہے نا وہ تبدیلی وہ ہو تو جائے گی, لیکن کچھ دیر ہے اس سلسلے میں, کوئی سال تک اس سے پہلے ہے.
اچھا عارف صاحب, آپ یہ بتائیے گا, لیبیا کی کچھ تھوڑی بات کرتے ہیں, داعش سے نمٹنے کے لیے مغربی ملکوں کی اب پوری کوشش ہے کہ لیبیا میں جو دونوں متوازی حکومتوں کے درمیان سمجھوتا طے پایا ہے اس کے کچھ بہتر نتائج سامنے آ سکیں, تاکہ یونٹی حکومت جب وہاں پر ہو تو اسے امداد مہیا کی جا سکے, اور داعش سے نمٹنے کے لیے لیبیا میں ان کو ایک حلیف مل سکے, یہ مغربی قوتوں کو اور بڑی طاقتوں کو. لیکن اس سمجھوتا جو ہوا ہے اس میں دونوں حکومتوں کے جو اسمبلیوں کے اسپیکرز تھے وہ بھی نہیں آئے, اور بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ لیبیا میں ایک تیسری حکومت کی تشکیل کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے, ترابلس اور تبوک کی حکومتوں کے جو سمجھوتا ہے وہ قابل عمل کیا ہو سکے گا, آپ دیکھتے ہیں؟
جی وہ اسی سے لنکڈ ہے بہجت, جو ہم نے بھی بات کی پہلے کہ انٹرسٹ کیا ہیں مختلف پلیئرز کے, اور یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ یونٹی گورنمنٹ آج کل فیشنیبل ہے, ہم نے دیکھا افغانستان میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے, اور لیبیا میں بھی وہی ماڈل آ رہا ہے مختلف, یا یونٹی گورنمنٹ کا کس طریقے سے وقتی طور پہ امن کیا قائم کیا جائے, کوئی ٹرانزیشن گورنمنٹ قائم کی جائے, اور مین وائل ایکسٹریمسٹ یا ان پہ قابو پایا جائے, کیونکہ ہم نے سنا کہ لیبیا میں بھی داعش جو ہے اپنے اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کہ لیبیا میں بھی جو آپ نے بات کی ترابلس تربوک والی جو الائنس ہیں, اس کے پیچھے پھر گلف کنٹریز کے بھی انٹرسٹ ہیں, یو اے ای اور قطر جو ہیں وہ فرق سائڈ پہ ہیں, اور ایک قسم کے اپنے مختلف پارٹیز کو شاید سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو وہ سب میں مشکلات یہی ہے کہ انٹرسٹ جو ہیں کنٹریز کے, یا آپ کہیں کہ جو بھی ان کے پیچھے بیسز ہیں کہ وہ عرب پرجین ہیں یا ٹرائبل والے ہیں, وہ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں ایک فنکشننگ جو جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت, اور اس سے اگلے لیول پہ تھوڑا بڑی طاقتیں جو ریجنل اور گلوبل پاورز ہیں ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں, اور وہ چیلنج پیدا کرتے ہیں کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے کس گروپ کے خلاف لڑا جائے. ٹھیک ہے آئی ایس القاعدہ تک تو سب ہی مانتے ہیں, لیکن جب اس سے نیچے ہم جاتے ہیں جو گروپس ہیں تو پھر وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتے ہیں, اور یہی چیز سیریا میں نمایاں ہے کہ آئی ایس اور اس کے بعد جو گروپس ہیں وہ ایک ملک وہ نہیں مانتا کہ یہ اپوزیشن ہے یا نہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں یا نہیں ہیں, تو اس میں پھر ڈیفینیشن جو اپوزیشن کی یا ٹیررسٹ کی وہ ویگ ہو جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں لیبیا میں بھی کمپلیکیٹ کر رہی ہیں چیزوں کو.
تو بس چلتے چلتے یہ بھی بتائے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو داعش کو وہاں پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں یہ حالات اس کے معاون ثابت ہوں گے؟
ہاں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جتنی سمجھ ہمیں آ رہی ہے, ظاہری بات ہے کہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں اور سب اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہری بات جو آپ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا سولوشن کیا ہے, اور ٹریجڈی یہ ہے میرا خیال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی انجینیوٹی انسان کی ابھی ہے کہ وہ شاید سولوشن تو سامنے ہیں ہی, لیکن وہ اپنانے میں بڑی دقت ہو رہی ہے, کیونکہ سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے ایکسٹریمسٹ کو روم ملتا ہے کہ وہ اپنی کاروائیاں آگے پیچھے چلا رہے ہیں. جی
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب, یہاں پولی ٹیک واشنگٹن سے ہمارے ساتھ سے اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے منشا فریدی صاحب. آپ لوگوں کا بے حد بے حد شکریہ, میری آپ سے پھر بھی بات ہوگی انہی پروگراموں میں دوبارہ. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں کسی اور وقت. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.